आज की क्लास का आगाज एक ऐसे खत से शुरू करता हूँ जिसके जिक्र मैंने पिछली दफ़ा क्लास के बाद किया था, रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये सवाल किसी गैर अहमदी दोस्त की तरफ से था और उसकी वजाहत ज़रूरी है, उसके साथ कुछ और बातों का इल्मी फ़ायदा भी आपको पहुँच जाएगा। इन साहब का सवाल था मेरे एक पुराने तर्जमे पर जिसमें मैंने खल्क के लफ्ज़ को खुदा तआला की तरफ मंसूब हुआ दो माने दिए थे, तुम्हारी खल्क ऐ बनो इंसान, तुम्हारी खल्क से ऐ बनो इंसान अल्लाह की खल्क ज़्यादा बड़ी है। मैंने कहा था यहाँ दोनों तर्जमे जायज़ हैं, वो खल्क जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है ज़मीन और आसमान की, वो तुम्हारे खल्क करने की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा काम है, और दूसरा ये कि तुम जो खल्क करते हो उसके मुकाबले पर अल्लाह की खल्क बहुत बड़ी है, तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं तुम्हारी खल्क की। इस पर उन्होंने ये सवाल भेजा था कि मेरे नज़दीक लफ्ज़ खल्क सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, बंदे के लिए नहीं होता, और इसकी कोई मिसाल नहीं कि यही लफ्ज़ खुदा के सिवा भी किसी पे इस्तेमाल हुआ हो। तो ये उनकी गलत फहमी थी, इसलिए मैंने शुरू में तो महज एक इल्मी बहस उठाई है आपको समझाने के लिए कि तीन लफ्ज़ हैं जो काबिल तवज्जो हैं, बदा, फतर और फल्क, फलक। ये तीन अलग अलग लफ्ज़ हैं, तीनों ही तख्लीक के मानों में इस्तेमाल होते हैं, और तीनों का तर्जमा बिलअमूम लुगत में यही मिलता है कि अल्लाह ने पैदा किया, खा पहली बार पैदा किया हो या पैदा की हुई चीज़ों में से और आगे पैदा किया। मगर लुगत में ये भी दर्ज है कि ये लफ्ज़ खुदा तआला के अलावा इंसान की खल्क पर भी, लफ्ज़ खल्क इंसान की पैदा करदा तख्लीक पर भी इतलाक़ पाता है। लेकिन लुगत की जो भी बहस है मुख्तसर मैं आपके सामने रखूँगा, मैं कुरान के हवाले से साबित करूँगा कि लाजमन कुरान करीम के इस्तेमाल के मुताबिक लफ्ज़ खल्क खुदा के अलावा बंदों पर भी बोला जाता है। इसलिए अब शुरू में लुगत की बातें बताता हूँ। बदाओ यब्दाओ बदन, इब्तदाओ शय, किसी चीज़ को बग़ैर किसी साबिका मिसाल या नमूना की पैदा करना, ये बदा है। लफ्ज़ बदी तो मतलब लोग कहती है ये फ़ाइल और मफूल दोनों के लिए मुस्तमल है। बदी पहली दफ़ा पैदा करने वाले के लिए, और जो पहली दफ़ा पैदा हुआ हो उसको भी बदी कहते हैं। लुगत में तो इसका ज़िक्र नहीं, मगर मेरे नज़दीक यानी इस लुगत में जो मेरे सामने है, बिदअत को का मंबा यही लफ्ज़ है, क्योंकि और बिदअत कहते हैं किसी चीज़ को पहली बार जारी करने को जो इंसान जारी करता है। इसलिए ये ख़्याल भी गलत साबित हुआ कि बदी का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह के लिए इतलाक़ पाता है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअत का लफ्ज़ बुरे मानों में भी इस्तेमाल फरमाया है, अच्छे मानों में भी, और दोनों सूरतों में इंसान को बमाना फ़ाइल बदी करार दिया। जो भी इस्लाम में बिदअत हसना जारी करेगा उसको उसको सवाब मिलेगा, अल्लाह नहीं इंसान करेगा, और जो भी बिदअत सैया जारी करेगा उसका उसको हमेशा नुकसान पहुँचेगा। तो ये लफ्ज़ भी महज अल्लाह के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि इन्हीं मानों में बंदों पर भी इतलाक़ पाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई सनद नहीं है इसमें। इसी तरह फतर का लफ्ज़ है, अगरचे फतर का आमतौर पर यही तर्जमा समझा जाता है कि पहली दफ़ा पैदा करना, मगर कुरान करीम का इस्तेमाल वादे कर रहा है कि जो चीज़ मौजूदात हैं में से हैं ان کو پھاڑ کر ان سے پیدا کرنا، جیسا کہ کھیتی اگانا اور بہت سے استعمالات ہیں. اس میں جہاں تک لغت کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں فطر کا اصل معنی ہے پھاڑنا، اس کو چیز ہے تو اس کو پھاڑا جائے گا، اگر ہے ہی نہیں تو پھاڑا کیسے جائے گا. اس کا جو معنی میں سمجھتا ہوں کہ بد الخلق سے ہے تعلق رکھتا ہے، وہاں پھاڑنے سے مراد موجود چیز کا پھاڑنا نہیں بلکہ عدم کا پھاڑنا ہے، اور اس لحاظ سے فاطر السماوات والارض کا ایک اور معنی ابھرے گا جو اس سے پہلے اہل لغت نے بیان نہیں کیا. خدا تعالیٰ عدم کو پھاڑتا ہے اور عدم کے دو حصے کر دیتا ہے، ایک میٹر اور ایک اینٹی میٹر، اور ان دونوں کے درمیان ایسا فاصلہ ڈال دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کالعدم نہیں قرار دیتے، کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو جواب زیرو ہوگا. اس لیے یہ خیال کہ عدم پھاڑی نہیں جا سکتی، یہ خیال غلط ہے، یہاں تک کہ بعض سائنسدانوں نے عملاً تجربہ کر کے عدم سے دو قسم کے سب اٹامک ذرے بجلی کے بنائے ہیں جو میٹر اور اینٹی میٹر ہیں، اور ثابت کر دیا ہے کہ یہ ممکن ہے. ان بیچاروں کو تو علم نہیں کہ قرآن کریم پہلے یہ دعویٰ کر چکا ہے اور ساری کائنات پر یہی اطلاق پا رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا، مگر یہ قدرت خدا نے رکھی تھی اور اپنی خلق میں اس کو استعمال فرمایا تھا، تبھی یہ ان سائنسدانوں کو بھی ممکن ہوا کہ وہ یہ کام کر کے دکھائیں. بس فطر کا لفظ بھی اگرچہ کسی موجود چیز کے پھاڑنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں فاطر کا مطلب پہلی بار پیدا کرنے والا بھی ہے، مگر اس کی دلیل کوئی نہیں دیتے. مگر میں نے دلیل پیش کر دی ہے، پہلی بار پیدا کرنا پھاڑنے کے معنوں میں پہلی بار پیدا کرنا بین ہی یہی کائنات کی تخلیق کا راز ہے، اسی سے کائنات وجود میں آئی ہے.
اب آگے ہے اولاؤ برب الفلق شرما، فلق بھی پھاڑنے والے کو کہتے ہیں، پھاڑنے کو کہتے ہیں. رب الفلق کا مطلب ہے وہ جو تمام ان امور کا رب ہے جس میں پھاڑنے کے ذریعے ایک نئی چیز پیدا کی جاتی ہے. اور اس تفصیلی بحث کی مزید ضرورت نہیں، اب میں آپ کو قرآن کریم کا استعمال لفظ خلق کے متعلق بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل عمران کی آیت 85، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ التِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلق کا نظام اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، میں کرتا ہوں کہ میں تخلیق کرتا ہوں اور پھر پھونک بھی میں مارتا ہوں، میری پھونک کو اللہ کا اذن یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ پرندہ بن جائے. اب یہ پہلے دونوں امور قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ لفظ خلق اللہ کے سوا بندوں پر بھی اطلاق پاتا ہے اور پا سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سوالیہ ایک آیت میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جو بظاہر تم تخلیق کرتے ہو، فی الحقیقت وہ تمہاری تخلیق نہیں، وہ ہماری تخلیق ہے. مگر بظاہر تخلیق کرنے کا لفظ بندوں کی طرف منسوب کا محاورہ بندوں کی طرف منسوب ہو رہا ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے. افرایتم ما تمنون, کیا تمہیں دیکھا ہے جو تم رحم مادر میں داخل کرتے ہو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا اس چیز کو تم خلق دیتے ہو یا ہم خلق عطا کرتے ہیں. اس سے بھی صاف پتہ چلا کہ تخلیق کا لفظ امکاناً بندے کی طرف منسوب ہو سکتا ہے, ورنہ امکاناً یا احتمالاً بندے کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتا تھا. پھر فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افقا, یعنی خلق سے مراد محض ظاہری حقیقی خلق بھی نہیں ہی نہیں بلکہ جھوٹ گھڑنے کے لیے بھی لفظ خلق ہی استعمال ہوا ہے اور وہ بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے. یقیناً تم صرف, انما کا مطلب ہے تم صرف اللہ کے سوا ان بتوں کی, ان خیالی دیوتاؤں کی پیروی کرتے ہو, عبادت کرتے ہو. وتخلقون افقا, اس حالت میں کہ تم سراسر اس طرح سے کام لے رہے ہو, جھوٹ گھڑ رہے ہو, تو جھوٹ گھڑنے کے لیے بھی لفظ خلق استعمال ہوا. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا وابدوه واشكروا له الیہ ترجعون. یہ مضمون کیونکہ سوال اٹھایا گیا تھا اس کے جواب میں پیش ہے, اور میں ان لکھنے والے غیر احمدی دوست کا ممنون ہوں کہ انہوں نے موقع عطا فرمایا اس طرح اس بات کی وضاحت کر دیں. ان کے اوپر بھی خوب بات کھل چکی ہوگی اور سننے والوں پر بھی انشاءاللہ کھل جائے گی. اب جہاں سے آیات چھوڑی تھیں ان کی تلاوت سے دوبارہ شروع ہوگا. یہاں آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ دوسری آیت کے بعد سجدہ ہے, اور یہ سجدے والا مسئلہ بھی کافی تحقیق طلب ہے. اس لیے نہیں کہ سجدہ نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ مضمون ایسا ہے کہ تحقیق ہونی چاہیے. باہر امام جب سجدہ کرتا ہے کسی آیت میں, جب سجدے کا ذکر آئے اس وقت امام سجدہ کرتا ہے, جب تو سارے مقتدی جس حالت میں بھی ہوں نماز چھوڑ بھی چھوڑ کے امام کے پیچھے چھوڑ کر امام کے پیچھے نماز چھوڑ کر الگ نماز شروع کر چکے ہوں وہ بھی سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ علامت ہے دراصل امام کے پیچھے چلنے. کیا یہی علامت باقی ہر ایسی صورت میں ہوگی کہ کوئی تلاوت کر رہا ہو اور کوئی سن رہا ہو اور تلاوت میں سجدہ آ جائے اور سننے والا سجدہ کر لے؟ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دستور کیا تھا, یہ میں چاہتا ہوں ہمارے علماء اس پر تحقیق کریں. ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جب کوئی گزرنے والا مسجد کے پاس سے گزرتا ہے, وہاں مثلا سجدہ کرنے والی آیت آتی ہے, یہ ورکو مر را کے عین کا لفظ آیت آتی ہے, تو چلنے والا گلی میں جو نہایت گندی بھی ہو سکتی ہے اسی وقت نہ رکو کر کے آگے چلتا ہے نہ سجدے میں گرتا ہے. تو اس آیت میں جو سجدہ ہے اس پہلو سے ان معنوں میں فرضی نہیں رہتا کہ ہر حال میں تم ضرور کرو. ان معنوں میں فرضی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ کر لو کہ گھر جاؤ گے یا جب بھی حالات میسر آئیں گے تم اس وقت سجدہ کر لو. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو بہت سے مواقع پر اس کی کوئی مشکل نہیں ہوگی. مثلا جلسوں پر تقریروں کے دوران میں سجدے والی آیتیں آتی ہیں تو اس وقت سجدہ نہ کرنا ہرگز اس آیت کے احترام کی کمی کے نتیجے نہیں ہوگا، بلکہ وہی مثال ہوگی جیسے گلی میں سے گزرتا ہوا آواز کو سنتا ہے، مگر اس وقت ممکن نہیں ہوتا. وہ گھر جا کر پھر آرام سے سجدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے کہ میں سجدہ کروں گا. تو اس طرح بھی اس آیت پر اطلاق ہو سکتا ہے. ہمارے احمدیوں میں تو عام طور پر ایسی آیتوں سے اعتراض ہی کرتے ہیں مقررین، جہاں تقریر چھوڑ کے فوراً سجدے کرنے پڑے. لیکن غیر احمدیوں میں بعض دفعہ یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر مولوی بڑا ناراض ہوتا ہے. ایک دفعہ مفتی محمود صاحب کی صدارت میں یا وہاں سے جلسہ بھی اور تقریر بھی انہوں نے کرنی تھی، ایک قاری نے وہ آیت پڑھ دی جس میں سجدہ آ گیا. مجھے صاحب ایسے ہی بھاری تھے بیچارے، کرسی سے اٹھ کر ان کو سجدہ کرنا پڑا اور سارے سننے والوں نے وہیں سجدہ کیا اور مول بہت خوش ہوا، ان کو آیا بڑا بول رہے ہیں سجدے کے بڑا. ان مانوں کے قاری بیوقوف کو ضرورت کیا تھی ان آیات کی طرف کرنے کی. تو ایسی صورت حال بھی پیدا ہو جاتی ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی چھان بین کریں اور اچھی طرح یہ بات واضح ہو جائے کہ سجدے کی تلاوت، سجدے والی آیت کی تلاوت ہر حال میں فوری سجدے کی طلبگار نہیں ہوتی. روح تو سجدہ کرتی ہے، مگر جسم اس کو سجدہ کرے جب سجدے کی سہولت میسر ہو. اس سلسلے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے علماء سنت نبوی اور سنت صحابہ پر غور کر کے اور مزید ان باتوں پر غور کر کے تو رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. اب تو بہرحال وہی ہوگا، جب میں پڑھوں گا دوسری آیت تو وہاں ٹھہر جاؤں گا، اس وقت آپ سجدہ میرے ساتھ کر لیں، پھر باقی تلاوت ہوگی. کون سی تلاوت ہے آج؟ اس پہ اچھا یہ بعد میں آئی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمعون. اور اس کے نشانات میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں. نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کا تہیا کیے ہوئے ہو. ان کنتم ایاہ تعبدون میں صرف اسی کی عبادت کرتے ہو کا ترجمہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں سجدہ سورج اور چاند اور قمر کو کیسے ہو سکتا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون کا مطلب ہے اگر تم محض اسی کی عبادت کا تہیا کیے ہوئے ہو. اگر یہ ہے تو پھر چاند اور سورج اور ان چیزوں کو سجدہ نہ کرو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر وہ تکبر سے کام لیں، بس اللہ کے حضور ایسے بندے ہیں، رب کے حضور یسبحون لہ باللیل والنہار، جو رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت سے وہ تھکتے نہیں ہیں. یعنی اللہ ان کی وجہ سے, ان بندوں کی وجہ سے باقی سب سے مستغنی ہو جاتا ہے. تم سجدہ اسے کرو یا نہ کرو, جس کو اور چاہو سجدہ کرو, مگر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, وہ مستغنی ہے تمہاری ان باتوں سے. ان آیات کا پہلی آیات سے کیا تعلق ہے یہ بتائیے. اس کی پہلی کہاں آیا, کون سی؟
آیت نمبر 37.
37 سے پہلے, ٹھیک ہے. کیا تعلق ہے اس میں؟ اس کا تعلق ہے دراصل بنیادی طور پر وہ من آسن و قول میں من دعا اللہ سے, اللہ کی طرف بلانے کے نتیجے میں دوسرے معبودان بھی سر اٹھانے لگتے ہیں اور اپنی طرف توجہ پھیرنا چاہتے ہیں, لیکن جو بلائیں اور استقامت اختیار کریں. استقامت کا لفظ میں پہلے بھی کھول چکا ہوں, قطعی طور پر ظاہر کر رہا ہے کہ اس عہد کو کہ صرف خدا کو سجدہ کریں گے, اس عہد کو متزلزل کرنے کے لیے بے شمار کوششیں کی جاتی ہیں اور کی جائیں گی, اور تم نے اس پر قائم رہنا ہے, ہرگز متزلزل نہیں ہونا. یہ جو آیات اب آ رہی ہیں اسی مضمون کو آگے بڑھا رہی ہیں. فرمایا کہ یہ جن چیزوں کی طرف تمہیں بلائیں گے ان میں سورج, چاند اور ایسی چیزیں ہیں جو دراصل اللہ نے پیدا فرمائی ہیں, بس تم نے ہرگز ان کا اثر قبول نہیں کرنا. اس سے پہلے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ سے مراد ہے کہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں اگر شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے کوئی شوشہ چھوڑے تو استغفار سے کام لو اور ہرگز اس کی طرف توجہ نہیں دینی. فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ مانگو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اور وہ بہت سننے والا اور علیم ہے. بس یہ مسلسل ایک ہی مضمون ہے جو چل رہا ہے, اور اس کو مزید تقویت دینے کی خاطر توجہ کائنات کی طرف پھیری گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جن چیزوں کی طرف یہ بلاتے ہیں ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. فین استکبرو, اگر وہ پھر بھی استکبار سے کام لیں, والذین عند ربک یسبحون له بالليل, استکبار اور تکبر میں فرق ہے. استکبار میں تکبر کو یا تو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں تصنع اور بناوٹ ہو رہی ہوتی ہے, باب استفال میں یہ کیا مضمون ہے, تصنع اور بناوٹ سے تکبر سے کام لیتے ہیں, یا یہ معنی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو واقعتاً بڑا سمجھ رکھا ہے. ان دونوں صورتوں میں ان کی کوئی پرواہ نہیں, خواہ یہ زبردستی تکبر سے کام لے رہے ہوں, خواہ یعنی بناوٹ کے رنگ میں, یا واقعتاً اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوں اور تکبر سے کام لے رہے ہوں, ان دونوں صورتوں میں اللہ غنی ہے, اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں. اس کے غنا کی ایک وجہ یہ بھی ہے اور بہت سی وجوہات کے علاوہ کہ ایسے اس کے بندے مہیا ہیں اس کو, جو دن رات اسی کو سجدے کرتے ہیں, اسی کو پکارتے ہیں. تو جس کے پاس خالص خدمتگار موجود ہوں وہاں ان جھوٹے خدمتگاروں کی ضرورت ہی کیا ہے, ان کی حیثیت ہی کیا ہے.
وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اس کے نشانات میں سے ایک یہ نشان بھی ہے کہ تو زمین کو گری ہوئی حالت میں دیکھتا ہے، خاشیتاً جو بچھی ہوئی ہے خدا کے حضور، یا ویسے ہی ایک عاجزانہ حالت ہے جس میں اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. بس ہم اس حالت میں اس پر آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں. وَتَزَّتْ وَرَبَتْ، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھول جاتی ہے. یقیناً وہی جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا. اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس میں مردوں کے زندہ کرنے کا مضمون ایک تو اخروی دنیا میں زندہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جو اس آیت کا کے ظاہر کا منطوق ہے. وہی جس نے زمین کو زندہ کیا وہ آئندہ بھی زندہ کرے گا، مگر یہ زمین جو زندہ ہو رہی ہے یہ مردہ حالت میں تو تھی مگر وہ مادہ موجود تھا جس میں زندگی کا بیج ہے. بس اگلی دنیا کے لحاظ سے اگر معنی کریں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہی خدا دوسری دنیا میں تمہیں پھر اٹھا سکتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ زمین جسے تم مردہ سمجھتے ہو اس کے اندر زندگی کی نشو و نما کا مادہ موجود رہتا ہے. جب آسمان سے پانی اترتا ہے تو اٹھ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ مضمون اخروی دنیا پر بین ہی اطلاق پا رہا ہے، اخروی زندگی پر، کیونکہ جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے جو روح کو نکالتی ہے. اور جس طرح پانی گرنے سے زمین کی روح نکل کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح انسانی زندگی جب بظاہر ختم ہو چکی ہو تو اس کے جسم سے وہ روح اٹھ کھڑی ہوتی ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، جو اخروی زندگی میں ایک نیا جسم بن جاتی ہے. دوسرا معنی ہے روحانی طور پر خدا اپنے بندے بھیجا کرتا ہے، اور ان کی وحی کی مثال اس بارش کی سی ہے جو مرتی ہوئی دنیا کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے، لیکن انہی کو کرتی ہے جن کے مزاج میں تکبر نہیں ہوتا، خاشعین ہوتے ہیں، وہ عاجزانہ مزاج رکھتے ہیں. ان پر یہ جب بارش برستی ہے تو ان میں سے نئی روحیں نکلتی ہیں، اور استکبار والوں کو اس سے فارغ کر رہا ہے، الگ کر دیا. استکبار والوں کے لیے وہ بارش کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتی. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہ تو اللہ کی آیات ہیں، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان آیات کے بارے میں جو بالکل واضح اور کھلی ہیں جھگڑتے ہیں. الحاد کا معنی رستے سے ہٹ جانا ہے، اور الحاد کا معنی یہ بھی ہے قبر میں اتارنا، اور الحاد کا ایک معنی یہ ہے جھگڑنا. یلحدون فی آیاتنا کا مطلب ہے جو ہماری آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یعنی انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لا یخفون علینا، وہ ہمارے اوپر مخفی نہیں، ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. افمن یلقا فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، بس کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے اس سے جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا، آمنن ایمان قبول کرتے ہوئے بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، مگر قیامت کے دن ایمان قبول کرتے ہوئے تو نہیں آئے گا،
قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا. آمنن یہاں وہ مفعول منصوب کی حالت ہے, نصبی حالت ہے, اس کا مطلب ہے ایسی حالت میں آئے گا کہ اسے امن نصیب ہوگا. اور قیامت کے دن جتنے بھی مومن خدا کے حضور حاضر ہوں گے وہ امن ہی کی حالت میں حاضر ہوں گے. کیا ایسا شخص جو خدا کی راہ سے ہٹانے کے لیے جھگڑا کرتا ہے, جس کے متعلق فرمایا فمن یلقی فی النار, یعنی ایسا شخص جسے آگ میں ڈالا جائے گا, کیا وہ بہتر ہے یہ وہ جو امن کے ساتھ خدا کے حضور حاضر ہو جائے گا؟ اعملوا ما شئتم, یہ بات کھول دی گئی ہے. اس کے بعد اعملوا ما شئتم, جو چاہتے ہو کرتے چلو, انہ بما تعملون بصیر, یقیناً وہ نظر رکھے ہوئے ہے ان اعمال پر جو تم کرتے ہو. ان الذین کفروا بالذکر, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ذکر کا جب ان کے پاس آیا انکار کر دیا. وانہ لکتاب عزیز, حالانکہ وہ ایک بڑی غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں آیا تھا. قرآن کریم کے محاورے سے میں بارہا پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ وہی صفات جو قرآن کی طرف منسوب ہوتی ہیں, یعنی خدا تعالیٰ قرآن کی طرف منسوب کرتا ہے, بینے ہی وہی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب فرماتا ہے, اور بین ہی وہ لفظ استعمال فرماتا ہے جس کے دونوں معنی بیک وقت درست ہوتے ہیں. اب ذکر رسولہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا گیا ہے, اور یہاں کتاب کو ذکر فرمایا گیا ہے. بس یقین وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس ذکر مجسم کتاب کا جب وہ ان کے پاس آئے آ چکی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, وہ ایک بڑی غالب, یا یوں کہنا چاہیے سب سے بڑھ کر غالب اور مکرم کتاب کی صورت میں تھا. عزیز کا ترجمہ جو بالآخر ساری لغات کی چھان بین کے بعد ہم نے اختیار کیا ہے, لغات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص عزیز کہلائے گا جس سے بڑھ کر غلبے والا اور کوئی نہ ہو. اس سے بڑھ کر غلبے والا متصور ہی نہیں ہو سکتا. بس عزیز کا لفظ کا خدا کے متعلق استعمال کیا جائے یا کتاب کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, یہ ہمیشہ یہ مان رکھیں گے اپنے دائرہ کار میں اس سے بڑھ کر غلبے والا اور کوئی نہیں, اور اپنے دائرہ کار میں اس سے بڑھ کر مکرم کوئی نہیں. عزیز عزت کے معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے, بس وہ ایک سب سے بڑھ کر غالب آنے والی کتاب اور سب سے مکرم کتاب کی صورت میں اترا ہے. لا یاتیہ الباطل, یہاں اترا تھا کا ترجمہ میں نے کیا ہے کیونکہ جیسا کہ باقی ترجمے سے ظاہر ہوگا یہاں اس حصے کا ترجمہ تھا ہی کرنا پڑے گا اور بعد میں حال کی طرف لوٹنا ہوگا. لا یاتیہ الباطل, جھوٹ یہاں ایک استمرار کی صورت میں ترجمہ لازم ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, جھوٹ اس تک نہ سامنے سے پہنچ سکتا ہے نہ پیچھے سے. بہت صاحب حکمت, بہت صاحب تعریف کی طرف سے اس کا اتارا جانا ہے. ابھی جاری ہے, یہ صورت ابھی ختم ہوئی نا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک,
تو یہ کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی، یا تجھ سے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، تجھے کچھ کی بجائے تجھ سے کچھ بہتر رہے گا غالباً، کیوں جی؟ ما یقال لکا، تجھ سے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، اس کو کچھ کو یہاں ٹھیک سے کر لیں، تجھے کو تجھ سے میں تبدیل کر لیں. ولو جعلناہ قرآنا، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یقیناً تیرا رب بہت مغفرت والا نیز دردناک عذاب دینے والا ہے. مغفرت والا اور عذاب دینے والا، یہ اگر کریں واو کا ترجمہ، اس میں یوں دھوکہ لگتا ہے، اکٹھا ہی ہے سب کچھ، لیکن نیز کے لفظ سے واو کا ترجمہ بھی برحق ہو جاتا ہے اور یہ ہلکا سا اشتباہ دور ہو جائے گا. ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته، اور اگر ہم نے اسے اعجمی قرآن بنایا ہوتا تو وہ ضرور کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھلی کھلی قابل فہم بنائی گئیں. فصلت آیاته میں کھلی کھلی قابل فہم، کھلی کھلی سے مراد قابل فہم ہی ہے، اس لیے لفظ فصلت کو کھولا گیا ہے میری طرف سے، زائد ترجمہ نہیں ہے، بین ہی اس کے اندر داخل ہے. اعجمی و عربی، کیا اعجمی، کیا اعجمی اور کیا عربی، ایک یہ ترجمہ بھی میرے نزدیک بہت برمحل ہے. کیا باتیں کر، کیا اعجمی اور کیا عربی، اس اختلاف کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. اعجمی و عربی، قل هو للذین آمنوا هدى، یہاں اعجمی اور عربی کا جھگڑا ہی نہیں، یہ باتیں پہ تعلق ہیں. تو کہہ دے هو للذین آمنوا هدى و شفاء، یہ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت کا موجب اور شفا کا موجب ہے. والذین لا یؤمنون فی، یا لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم عمیٰ، وہو علیہم عمیٰ، جس کے نتیجے میں، یہ کہنا پڑتا ہے واہ سے مراد یہاں جس کے نتیجہ میں ہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے جس کے نتیجے میں وہ ان پر مخفی ہے. وہ علیہم اما، ایسا بہرا پن ہے جس کے نتیجے میں یہ جو قرآن ظاہر اور واضح اور باہر ہے، یہ مخفی تو پھر نہیں رہنا چاہیے. وجہ یہ بیان فرما رہا ہے اللہ کہ چونکہ ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اس کے نتیجے میں یہ قرآن جو فصیح و بلیغ ہے ان پر مخفی رہتا ہے. اولائک ینادون من مکان بعید، بہرے آدمی سے بات کی جائے تو اتنا مشکل ہے اس کے لیے سننا جیسے کہ بہت دور سے آواز دے رہے تھے. بہت دور کی آواز دینے والی کی انسان اکثر نہیں سمجھا سکتا، تو بہروں کے لیے تو ہر آواز دور سے آتی ہے، تو گویا ان کو بلانا ایسا ہی ہے جیسے بہت دور کے مکان سے ان کو بلایا جائے اور وہ سنیں گے پھر بھی نہیں، کیونکہ ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں منہ موڑنا ہے. تو مکان بعید والا محاورہ یہاں بین ہی اس سیاق و سباق کے مطابق بہت سچتا ہے. اولائکا سے مراد یہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہ ترجمہ کیا ہوا ہے اور یہی ہونا چاہیے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور کے مقام سے
مکان سے بلایا جاتا ہے، جبکہ جو سننے والے ہیں وہ وہیں اسی مجلس میں بیٹھے اپنے قریب سے سن رہے ہوتے ہیں. سلامت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وانہم لفی شک منہ مرید. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسمع الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن رزقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، بس اس میں اختلاف کیا گیا. اور اگر تیرے رب کا فرمان گزر نہ چکا ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، یہ تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اور اس کتاب سے دونوں صورتیں اختلاف کی تھیں. جو حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تو ہم نے دیکھی. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، یہاں فرمان سے مراد وہ فرمان تقدیر الہی ہے جس کے مطابق قوموں کو موقع دیا جاتا ہے اور ڈھیل دی جاتی ہے کہ جس نے قبول کرنا ہے وہ کر لے، جس نے انکار کرنا ہے وہ انکار پر مصر رہے، پھر ان کی پکڑ کا وقت آتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ موسیٰ کے مخاطبین ایسے مجرم ضرور تھے، کہ وہیں ان کا قضیہ چکا دیا جاتا ہے. یا قضیہ بینہم، یا ان میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کا قضیہ تو نہ چکایا جاتا مگر ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا. یہ باتیں اس لیے ٹال دی گئیں کہ اس سے پہلے خدا کی ایک جاری تقدیر ہے جس کو اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں، اس میں لازماً جاری رہنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب، اس میں دو الفاظ ایک ہی مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال فرمائے گئے ہیں جو اس مضمون کے اندر مزید قوت پیدا کر دیتے ہیں. ترجمہ اس کا یوں بنے گا میرے خیال میں، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں. جب ہم شک و شبہ میں کہتے ہیں تو یہ تکرار کا معنی اس میں داخل ہو جاتا ہے. اردو میں یہ منہ مریب، فی شک منہ مریب کے ہم معنی اظہار ہے. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد، یہ وہ تھا فرمان جس کا ذکر ہے کہ پہلے بھی چکا ہے. اگر اس وقت ان کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس فرمان کی خلاف ورزی ہوتی اور موقع نہ ملتا ہر نیک بندے کو کہ وہ اپنے نفس کی بھلائی کی خاطر نیک عمل بجا لائے، اور بدی پر عمل کرنے والے کو موقع نہ ملتا کہ خود اپنے نفس کے خلاف اس کا عمل گواہ ہو جائے. جہاں تک اللہ کا تعلق ہے، فرمایا وما ربک بظلام العبید، اور تیرا رب اپنے بیچارے بندوں پر بہت ظلم کرنے والا نہیں. ظلام لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اپنے بیچارے بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں. یہ جو عربی محاورہ ہے قرآن کریم میں استعمال فرمایا، اس کا مطلب ہے ایک ذرہ بھی ظلم کرنے والا نہیں. ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ ظلم تو نہیں کرتا، وہ تھوڑا تھوڑا ظلم کر دیتا ہے. جو آیت اس سے پہلے آیت کا جو حصہ گزرا ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ خود انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو اللہ کا تو اس ظلم میں کوئی بھی حصہ نہیں. ظلام کا یہاں معنی ہے ہرگز کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا، اور للعبید سے مراد بیچارے بندے، بے کف بندے. اور پنجابی کا لفظ بہت اچھا اطلاق پاتا ہے کہ اللہ ان شودے بندوں پر، اپنے بندوں کے جو شودے ہیں، ان بیچاروں پہ کیا ظلم کرے گا. شودوں پر تو عام آدمی بھی ظلم نہیں کرتا بیچاروں پر، تو یہ عبید یہ لوگ ہیں. اور دوسرا عبید سے مراد خدا کے وہ بندے جو اس کے حضور واقعتاً شودے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا، خصوصی سکتا، کیونکہ اپنے آپ کو انہوں نے خدا کے سامنے خاک میں بچھا دیا ہوتا ہے، اپنا کچھ بھی نہیں رکھتے. الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، علم الساعۃ اسی کی طرف لوٹتا ہے. یہاں ساعۃ سے مراد آخرت کی ساعۃ کا علم بھی، اور ہر چیز جو اپنے نتیجے کو پہنچتی ہے وہ نتیجہ بھی اس کی طرف لوٹتا ہے، ان معنوں میں کہ جب تک وہ اجازت نہ دے وہ رونما نہیں ہوتا. بس ہر ساتھ کی ملکیت اس کے ہاتھ میں. وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور جو کچھ پھلوں میں سے نکلتا ہے اپنے غلافوں میں سے، یعنی وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے پہلے غلافوں کے اندر، لیکن پھر وہ چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے. یہ اس کا غلافوں میں سے باہر نکلنا بھی اللہ کے حکم کے تابع ہوا کرتا ہے. اور اگلا جو مضمون ہے بین ہی اسی مضمون کی ایک اور صورت ہے، جو عورت حاملہ عورت بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے وہ بھی تو غلافوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، کئی قسم کے اندھیروں کے غلافوں میں، تو بین ہی اسی طرح جیسے پھل اپنی غلافوں سے باہر اپنے غلافوں سے باہر اللہ کے اذن سے نکلتے ہیں، اسی طرح بچہ بھی جو ماں جنتی ہے وہ تہ در تہ غلافوں میں لپٹا ہوا اسی کے اذن سے باہر آتا ہے۔ وہ یوم یونادیہم این شرکائی، جب ان امور پر غور کریں تو دو باتیں، دونوں باتیں قطعیت کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ کام کرنے والے کوئی خدا کے مصنوعی شریک نہیں ہیں، یہ خود بھی جانتے ہیں کہ بچے کی ولادت کا عالمی نظام اور پھلوں کا اپنے غلافوں سے نکلنے کا عالمی نظام کوئی ہرگز ان شریکوں کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتا جن کو چھوٹے دائرہ ہائے کار میں یہ خدا کے سوا شریک بناتے ہیں، کوئی معمولی عقل رکھنے والا بھی ان دو باتوں کو خدا کے سوا کسی طرح منسوب نہیں کر سکتا۔ بس اس کا نتیجہ ہے جو یہ نکالا گیا ہے، وہ یوم یونادیہم این شرکائی، جس دن اللہ ان کو بلائے گا پکارے گا ان کو کہ بتاؤ میرے شرکا آپ کہاں ہیں، تو یہ مضمون بتاتا ہے کہ ان کو علم ہو چکا ہوگا کہ فرضی باتیں تھیں، ان کے خدا کا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ قالوا آذنا کا، وہ کہیں گے ہم تجھے کھلم کھلا اعلان کے ذریعے بتا رہے ہیں، ایسی آواز میں بتا رہے ہیں جسے سب سننے والے سن رہے ہیں، ما منا من شہید، ہم میں سے ایک بھی گواہ نہیں ہے ان وجودوں ان شریکوں کی موجودگی کا جو ہم جن کو ہم پکارا کرتے تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ ان سے کھو جائے گا جسے وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، کھو جائے گا گویا کہ وہ ان سے ظاہر تو یوں لگتا ہے اسے ارادتاً کھو جائے گا، مگر کھو جائے گا ان معنوں میں کہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پائیں گے وہ۔ اور اس آیت کا سیاق و سباق اسی مضمون کو بتا رہا ہے، جسے وہ پکارا کرتے تھے وہ ان سے کھو جائے گا، وظنوا اور وہ سمجھ جائیں گے، ظنوا کا یہ ترجمہ جو پھر ملتا ہے کہ وہ گمان کریں گے، میرے نزدیک درست ہے۔ اس سیاق و سباق میں اصل ترجمہ جو درست ہے وہ یہ ہے، وہ سمجھ جائیں گے ما لہم من محیص، کہ اب اس موقع پر جب اقرار کر بیٹھے ہیں کہ اور کوئی ہے ہی نہیں تو ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، جب ان کے معبود ہی ضل ہو گئے غائب غلہ ہو گئے تو پیچھے سے بھاگنے کی کون سی جگہ رہے گی، بس وہ سمجھ جائیں گے، گمان نہیں کریں گے، گمان میں تو شک کی گنجائش ہے، سمجھنے میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لا یسم الانسان من ذی الخیر و ان مسہ الشر فیئوس قنوط، انسان خیر طلب کرنے سے تھکتا نہیں باوجود اس کے کہ خدا کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے، اور جب انسان کہتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، کچھ خدا کے نیک بندے بھی شامل ہیں، اکثر تو خدا کی ہستی کی قائل نہیں، دعائیں بھی غرور سے کرتے ہیں، لیکن یہاں جو تھکتا نہیں ہے وہ خیر مانگنے سے نہیں تھکتا، کسی سے مانگے انسان خیر ضرور مانگتا، اس کو خیر پر مقدرت نہیں، اس لیے خیر تو مانگتا ہے لیکن چونکہ اکثر غیر اللہ سے مانگتا ہے تو ام مسہ الشر فیوس قنوط، جب خیر کی بجائے اسے برائی مل جاتی ہے تو پھر سخت مایوس ہوتا ہے، اور یہ جو اس کی نا امید ہو جاتا ہے، اور یہ بدبختی یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ غیر اللہ سے ہم مانگ رہے تھے ہمیں کچھ نہیں ملا، اس وقت یہ کہتا ہے ہم نے اپنے رب کو پکار کے دیکھ لیا کچھ نہیں ملتا، یہ انسانی فطرت ہے. ساری دنیا میں ہمیشہ یہی بدبختی ہے جو رونما ہوتی ہے، غیروں سے مانگیں وہ کچھ نہ دے، آخر پر ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ سمجھ جائیں کہ غیر کچھ حیثیت نہیں رکھتے تھے، کہیں گے یہی کہ ہم نے تو اللہ کو پکارا ہے بارہا، کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یوس القنوط یہ ان کی صفت ہے بحثیت انسان کے، انسان کی ایک صفت ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو شر کے بعد جو کسی کو پہنچے اسے رحمت کا مزہ بھی دکھاتا ہے، اور یوس القنوط ہونے کی بھی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں. تھوڑے لوگ ہیں، تھوڑی سی برائی سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ بھی ہمارا نہیں رہا، سب کچھ جاتا ہے. واویلا کرنے والے یہی واویلا کیا کرتے ہیں، ہمارا تو ہم تو لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا. لیکن اللہ یہ حالات تبدیل کر دیا کرتا ہے. ولئن اذقناہ رحمتا منا، اور جب ہم اپنی جناب سے اسے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضرا مست ہو، ایسی تکالیف کے بعد، ایسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچ چکی ہے، وہ جو تکلیف پہنچی تھی وہ اللہ کی طرف سے نہیں پہنچی تھی، وہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے آپ کو پہنچائی ہوئی تھی، یا جھوٹے شریکوں کو بلانے کی وجہ سے ان کو پہنچی تھی. مگر باوجود اس کے اللہ پھر بھی دائماً ان کی یہ مایوسی کی حالت کو قائم نہیں رکھتا، اور پھر انہیں اپنی رحمت کا مزہ بھی چکھاتا ہے، اور جب چکھاتا ہے تو پھر دیکھو تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یقولون ھذا لی، دیکھیں ہم کتنا بڑا مقام ہے ہمارا، خدا بھی مجبور ہو گیا ہے کہ آخر ہمارے حالات تبدیل کرے. حاضری کا یہ مطلب ہے جو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور پھر آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا ہے، یہ میرے لیے اس دنیا میں جب مل گیا تو آخرت میں بھی مجھ سے کوئی اور سلوک نہیں ہوگا، بھلی باتیں میری خاطر ہیں، میرے لیے بنائی گئی ہیں. اور وما اظنو عظم الساعت، اور میں گمان نہیں کرتا کہ شاید قیامت اس حال میں قائم ہو. ولئن رجعت الى ربی، نہ پہلے یہ ہے وما اظن الساعت قائمۃ، اور اول تو میں گمان یقین ہی نہیں رکھتا کہ ساعت قائم ہوگی. یہاں ایک لا ڈالا ہوا ہے جو میرے نزدیک درست نہیں ہے، یہ پورا جملہ مکمل ہو جاتا ہے، مطلب ہے اور حالت یہ ہے، یا اسی دوسری طرف کہیں اول تو میں گمان ہی نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، ہونی کچھ نہیں، ہونے جو کچھ دنیا میں میرا حق ہے میں خود کما رہا ہوں، میرے لیے ہے. ولئن رجعت الی ربی، لیکن بفرض محال اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا، ان علی عندہ الحسنہ، تو میرے حضور وہ حسنہ ہی پیش کرے گا. تو جب دیکھو میرے اسلام میں وہ حسنہ کے سوا کچھ پیش نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا بِمَا عَمِلُوا، ہم لازماً اور ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی حقیقت سے مطلع کریں گے. بما عملو، جو وہ عمل کرتے تھے اس کی حقیقت کیا تھی، اس حقیقت سے ہم انہیں مطلع کریں گے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کے نتیجے میں حقیقت کو ظاہر کرنے کی خاطر ہم پر لازم ہوگا کہ ہم ضرور انہیں غلیظ عذاب کو بدل سکیں. اس دونوں شدت کے ساتھ بیان ہونے والے مضامین ہیں، وَلَا نُنَبِّئَنَّ اور وَلَا نُذِيقَنَّ. بس اگر اللہ اس بارے میں سچا ہے، جیسا کہ یقین سچا ہے، اور اتنی زور سے تاکید فرما رہا ہے کہ ضرور ہم نے ان کو متوجہ کرنا ہے، تو اعمال تو ہیں ہی بد، اس لیے بد اعمال کا نتیجہ ان کو چکھانا ہم پر فرض ہو جائے گا. لازم ہے کہ ہم یہ نتیجہ ان کو چکھائیں. عذاب غلیظ ہے، ایسا عذاب جو بہت گاڑا ہے، جس میں جو پوری طرح ڈھانپ لیتا ہے، پوری طرح گھیر لیتا ہے، اور غلیظ شدید کے معنوں میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. جو چیز گاڑی ہو وہ شدید بھی ہوا کرتی ہے. بس ایسا عذاب ہے جو ان کے اندر رچ بس جائے گا، اس سے ان کو کہیں کوئی اس عذاب سے کوئی خلا دکھائی نہیں دے گا جس میں وہ پناہ ڈھونڈ سکے. ہو گیا وقت؟ چند آیتیں اس کی صورت کی باقی رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ.